fare il vocabolario del Tobis, sono Ibrahim, Shurua, A'udhu billahi minash shaytanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را. كتاب أنزلناه إليك لتخرج النار من الظلمات إلى بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد. حميد ألا الذي له ما في السماوة وما في الأرض. وويل للكافرين من عذاب شديد.
وويل للكافرين من عذاب شديد.
الذين يستحبون الحياة الدنيا على الآخرة ويصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا.
الذين يبغون
على الله ويبغون سبيل الله ويبغونها عوجا. أولئك في ضلال بعيد. فيضل الله من يشاء ويهدي من يشاء. ولقد أرسلنا موسى بآياتنا أن أخرج قومك من الظلمات إلى النور. وذكرهم بأيام
الله.
إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. وإذ قال موسى لقومه اذكروا نعمة الله عليكم. اذكروا نعمة الله عليكم إذ أنجاكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يسومونكم سوء العذاب ويذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم صدق الله العظيم سورہ ابراہیم شریف کی صرف دو آیتوں کے علاوہ باقی پوری سورت کی مکی ہے. دو آیتیں ایسی ہیں جو بدر میں قتل کیے جانے والے مشرکوں کے تعلق سے اتری. الم تعد الذین بدلوا نعمت اللہ کفرا کی آیت اور اس کے بعد بات یہ دونوں جو ہے مدنی ہے اور بقیہ پوری سورت ہے. اور یہ بات اس سے پہلے بتائی جا چکی ہے, اس کو مقصد اس کو پاس لگا کے رکھ لو. یہ بات بتائی جا چکی ہے کہ مکی اور مدنی سورتیں کیا ہوتی ہیں, آیتیں کیا ہوتی ہیں. سورت میں سات رکوع 52 آیتیں 72 روایت 161 ورڈ کروے اور 3434 حروف ہیں لیٹرز. اور دیگر آیتوں کی سورتوں کی طرح سے اس کا نام بھی سورہ ابراہیم اس لیے لکھا گیا ہے, آگے چل کر کے حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا ایک ذکر ہے. وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا بَلَدًا آمِنًا, اس لیے اس کو سورہ ابراہیم سورہ ابراہیم کے اندر جن باتوں کا خصوصیت ساتھ ذکر کیا گیا ہے وہ یہ ہے, ایک تو یہ کہ مکہ مکرمہ میں یہ حضور کی مکی زندگی کے آخری حصے کی صورت ہے, یعنی ہجرت سے کچھ ہی پہلے اتری جب حضور کو حد سے زیادہ تکلیفیں پہنچائی جانے لگی اور قدم قدم پر آپ کے لیے آزمائشوں کا جال بچھایا گیا. پہلے تو ان کو سمجھایا گیا جیسے کہ مکہ مصالحت فہمائش کی صورت نکالی گئی, مگر ان کا کفر اس خطرناک کہا تھا کہ وہ کوئی بات سننے کے لیے آمادہ تیار نہ تھے. تو پھر ان کو تحدید کی جانے لگی. تحدید کا مطلب یہ کہ ان کو دھمکی دی جانے لگی, اور دھمکی دیے جانے کا انداز بڑا خوفناک ہے. تمہارے لیے کون کون سے عذاب مقرر کیے گئے ہیں اگر تم میرے حبیب کی بات نہیں مانو. اس صورت میں جو خطاب ہے وہ ذرا جلال آمیز ہے, غضبناک عذاب ہے سنت، بہت غضبناک اور جلال آمیز خطاب اس صورت میں ہے مشرکین مکہ کے لیے، اور اسی ضمن میں مسلمانوں کو ہلکی ہلکی تسلی بھی دی جا رہی ہے. ذہن بند ہے، اگر مسلمانوں کو تسلی نہ دی جائے گی اور مشرکین کا عذاب مضبوط، مشرکین کی ریشہ زبانیاں اور ان کے فتنے جڑ پکڑ جائیں گے اور پکڑ چکے ہیں، تو لازم یہ ہے کہ صحابہ کرام کی جوئی کی جائے، تاکہ آگے چلنے کے بعد جن مراحل اور مسائل سے ان کو گزرنا ہے اس میں ان کو قدم قدم رکھا کرنا ہو. آج کے اس درس میں کچھ اختلافی مسائل کے تعلق سے بھی جو ایکتیں ہیں ان سے بات چیت کی جائے گی. الف لام را حروف مقطعہ، اس کا معنی سوائے رسول اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب میں سوائے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اور کسی کو نہیں بتایا ہے، بس اللہ جانتا ہے اور اس کے جتانے سے ہمارے آقا مولا حضور محمد عالم صلی اللہ علیہ وسلم جانتا ہے. یہ مفسرین نے اپنی رائے کچھ دی ہے، لیکن یہ کہ خالی وہ ان کی عرفان بھری گفتگو ہے، اگر وہ اللہ تعالیٰ کے علم مبارک سے طے نہیں کر جا رہی ہے ان کی بات سبحان اللہ، اگر وہی کر جائیں گے تو پھر ایک عارف کا عارفانہ قول سمجھ کر کے اس کو سنا ہو جائے عقیدہ نہیں بن سکتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ مقدار یہ وہ حروف ہیں، وہ آیتیں ہیں کہ جن میں کوئی تشریح و توضیح نہیں. کتاب انزلناه الیك لتخرج الناس من الظلمات الى النور. یہ ایسی کتاب ہے، رب کریم فرماتا ہے کہ ہم نے اس کو اتارا ہے آپ کی جانب میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم. کیوں اتارا ہے؟ قرآن کے اترنے کی وجہ اس کی غائب. لِتُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ، تاکہ آپ لوگوں کو تاریکیوں سے نور کی طرف نکالیں. پتہ چل گیا کہ قرآن مقدس ظلمات سے نور کی طرف رہنمائی کرنے والی کتاب ہے. سوال اٹھا تھا کہ کیا ابن کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی طرف سے کسی کو ظلمات سے نور کی طرف نکال سکتے ہیں؟ اس کا جواب اسی آیت میں دیا گیا، بإذن ربهم، ان کے رب کی حکم سے، ان کے رب کی اجازت سے. یعنی ہدایت لینے اور راستہ دکھانے کے ذمہ دار رسول کریم ہیں، لیکن منزل مقصود تک پہنچانا یہ رسول کی ذمہ داری نہیں، رسول راستہ دکھا رہے ہیں. یہ اچھا راستہ، اس پر چلو گے تو کامیاب ہو جاؤ گے، فلاح پا جاؤ گے، پا جاؤ گے. اور اگر اس پر تم نہیں چلے تو ذمہ داری میں بھی ختم ہو جائے، عذاب تم کو دیا جائے گا. اس سلسلے میں اس سے پہلے بات چیت کی جا چکی ہے کہ ہدایت اس کو کہتے ہیں، اللہ تم کو ہدایت دے، اللہ تم کو ہدایت دے. ہدایت کو طریقے کی ہوتی ہے، ایک ہے ارادہ طریق راستہ دکھانا، اور ایک ہے ایصال الی المطلوب مقصد اور منزل تک پہنچانا. راستہ دکھانے کی ذمہ داری پیغمبر ہے، اب راستہ دکھانے کے بعد اللہ تعالی کی مدد اگر شامل حال ہے تو بندہ اپنی مقصد تک پہنچ جاتا ہے. چنانچہ آپ دیکھیں کہ حضور احمد عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں دور دور کے لوگ آئے اور منزل تک پہنچ گئے، اور قریب کے رہنے والے لوگ راستہ دیکھ چلے پھر بھی نہیں چل سکے. اس پر بات کیا تھی؟ ابو لہب، ابو لہب تو آپ کا پڑوسی چچا، سگا چچا اور پڑوسی گھر کے ایک دیوار ہے. یہ مکان حضور کا، یہ مکان حضور کا، یہ مکان ابو لہب کا بھی ساری دیوار ہے. بس ساری عمر ہدایت کے راستے دیکھتا رہا مگر یہ ماننے کا ہے نا. ظلمات تفصیل نے کیا بات بتائی کہ اس کے اندر ظلمات یہ لیوت ہے، ظلمت ان کا ظلمت مانے ڈارکنیس،
die.
اور نور اس سنگل یوز کیا ہونا چاہیے تھا. ہندو پرجن ناسا منت ظلمات الى الانوار,
تاریکیوں سے روشنیوں کی طرف رسول نکالتے ہیں, لیکن کیا کہا گیا تاریکیوں سے روشنی کی طرف نکالتے ہیں. نور واحد ہے, نور اور ظلمات جمع. اس سے پتا چلا کہ باطل فرقے یا باطل خیالات بہت ہیں اور ہدایت صرف ایک ہے. گمراہیوں کے بہت سارے پلیٹ فارم ہیں لیکن ہدایت کا ایک پلیٹ فارم. کسی نے یہ اس طریقے سے اس طریقے سے اس طریقے سے اس طریقے سے نکال کے پیغام مرنا کہا رہے ہیں صرف ایک نور کی طرف, نور ہدایت, نور قرآن, نور اسلام.
ربهم ان کے رب کی اجازت اور عزت سے گلا صراط العظیم الحکیم, عزت والے سب خوبیوں والے رب کے راستے کی طرف, عزت والے خوبیوں والے تعریف والے رب کے راستے کی طرف. نور رب کا راستہ ہے, ظلمات نفس کفر شرک اسلام کے اگینسٹ جتنے راستے ہیں سب ظلمات ہیں, ہے نا. یہ تشبیہ ہے, تشبیہ کفر کو ظلمات سے, شرک کو ظلمات سے تعبیر کیا گیا ہے. اور اس وقت میں ایک صاحب نے سوال کیا کہ اس وقت بات نہ تو اس کے دل پر سیاد اتنا پڑ جاتا ہے, اگر نہ کرتا ہے تو چھوٹ جاتا ہے, اور اگر کرتا رہتا ہے تو وہ سیاد اتنا بڑھتے 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 جس کو کار کرتے. انہوں نے کہا کہ مولانا سارے کافر مشرک کا دل جو ہے آپریشن کر کے دیکھا گیا, مگر جیسے ہمارا دل اس کا دل تاریخی تو نظر نہیں ہے, قرآن کہہ رہا کہ اگر آدمی گناہ کرے بڑا بنتا ہے دل کی طرح سے بڑھ جاتا ہے, دوسرا دل تو کالا نہیں ہوا جیسے ہمارا دل کا ہوتا ہے. اس کا سوال اچھا ہے, اس میں ایسی بات نہیں, لیکن بڑا بات غلط یہاں پہ ہے. یہاں پہ تشبیہ اور استعارہ ہے, یہاں پہ تشبیہ استعارہ ہے. دل پر کالا دھبا کیا پڑتا ہے, گناہ کے احساسات مر جاتے ہیں. گناہ کے احساسات کیا ہے, وہ مر جاتے ہیں. آدمی گناہ کرتا ہے تو سوچتا ہے کیا میں نے گناہ کرتا ہے, لیکن اس دھبے کی خصوصیت یہ ہے کہ ایک گناہ کرنے کے بعد پھر دوسری کرتا ہے, پھر تیسری کرتا ہے, پھر چوتھی کرتا ہے, ہے نا. لیکن حق یہ ہے کہ اگر معرفت کی نگاہ کو دیکھا جائے تو یقین اس کا دل کالا نکلے گا, دیکھنے والی نگاہ ہونی چاہیے. ہم اپنے آپ سے دیکھتے ہیں, اس لیے ہمارے اندر اختیار ختم ہو گیا. جیسا میں غزائی نے فرمایا نہیں کہ پہلے آدمی جھوٹ بولتا تھا تو مطلوب پھیل جاتی تھی. ہم غزائی فرماتے ہیں کہ پہلے آدمی جھوٹ بولتا تھا تو جہاں جھوٹ بولا مطلوب پھیل جاتی تھی, مطلب تو بھی ساکھیوں نہیں ہوتی. تو انہوں نے جواب دیا اس وجہ سے کہ اب سبھی لوگ جھوٹ بولتے ہیں, لہٰذا سوکھنے کی جو کیفیت جو بڑھ چکی ہے. غزائی فرماتے اب یہ ساتھ ہی نہیں رہ گیا ہے, اس لیے کہ ہر ماحول پر گزار ہو گیا. اس بنیاد تو آج بھی اگر معرفت کی نگاہ کسی کی ہے تو صاحب کشف و کرامت بندہ اگر نگاہ ڈالے گا تو اس کا اسی تاریخ نظر آ جائے گا. تو پیغمبر کی خصوصیات یہ ہے کہ پیغمبر ظلمات سے نور کی طرف نکالتے ہیں, اور پیغمبر کا متبع بھی یہی کام کرتا ہے. حدیث پاک بخاری کی اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ انما العلماء هم ورثة الانبیاء, علماء جی نبیوں کے وارث ہوتے ہیں. تو جو فریضہ پیغمبر کے ذمہ سپرد کیا گیا تھا, دینی خدمات, حجوں, بدعملیوں, بدتماشیوں سے ہدایت کی طرف نکالنا, یہی فریضہ پورے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا. یہی فریضہ ایک عام عالم کا ہوتا ہے. اگر عالم اپنے دینی ذمہ داریوں کا احساس نہ کرتے ہوئے گول مول بات کر کے گزر جائے یا میٹھی میٹھی کر کے گزر جائے تو بہت سخت آپ کیا ہوتا ہے بولو نہیں کہ جی سمجھ میں دیکھتا ہوں سمجھ میں سخت نظر اس بولنے کے لیے. لیکن سب سے بڑی بات یہ تھی کہ فعل کی نسبت جو اس میں کی گئی ہے رب کریم کی طرف نہیں ہے, کس کی طرف ہے؟ رسول کی طرف. لوگ کہتے نہیں یار نہیں ایسا نہ کرو یار اللہ کرتا ہے سب کچھ, قرآن نے اس فعل کی نسبت اس طرف کی ہے. حالانکہ قرآن کو یوں کہا جائے گا کتاب انزلناہ الیک لنخرج الناس من الظلمات الی النور, یہ کتاب رسول ہم نے آپ پر اتاری ہے تاکہ ہم لوگوں کو تاریکیوں سے نور کی طرف نکالیں. یہ نہیں کہا دونوں کو نہیں کہا ہے, یہ تو خریدا کہا ہے تم کا ہم نہیں تم نکال رہے. پتا چلا کہ فعل کی نسبت چاہے کسی کی طرف ہو قدرت اور حکمت اور عمل اللہ ہی کا ہوتا ہے. اب اگر یہ مسئلہ سمجھ آ جائے دنیا کا ہر اصلاح ختم ہو گیا. کیا اگر یہ مسئلہ حل ہو گیا نا تو دنیا کا ہر اصلاح ختم ہو گیا. جو لڑائی لڑ رہے ہیں کہ صاحب تم نے ایسا ٹھیک ہے تم نے ایسا کر دیا, تب اصلاح ختم ہو گیا. قدرت اللہ کی ہے, عمل بندے کا ہے. لِتُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ رسول, تاکہ آپ لوگوں کو ظلمات سے نور کی طرف نکالو. ہے نا کیوں اللہ اپنے ان کے رب کی اذن کی بنیاد پر. اسی سے پتا چلا کہ رب کریم جس کی نسبت پہ ہدایت لکھتا ہے اسی کو ملتی ہے. اسی لیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ عظیم خطبہ سبھی لوگ پڑھتے ہیں, من یهدہ اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا هادی له, اسے اللہ ہدایت دے اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا ہے اور اسے اللہ گمراہ کر دے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا ہے. لیکن بات دن اندر رکھنی چاہیے یہاں پہ کہ ہدایت سے مراد کیا ہے, کیا منزل مقصود تک پہنچا دینا. ورنہ اس ٹکڑے کو لے کر کے کوئی گئے پیغمبر کا اختیار کیا ہوتا ہے؟ کچھ بھی نہیں, سب کو اللہ کرتا ہے, بے شک اللہ کرتا ہے, لیکن پیغمبر کا اختیار ہے. پیغمبر کی یہ منزل ہے ہی نہیں کہ پیغمبر منزل تک پہنچائے. پیغمبر کی ذمہ داری کہ پیغمبر راستہ دکھا دے خالی بس, ہے نا. اچھا صاحب اللہ الذي له ما في السماوات وما في الارض وويل للكافرين من العذاب الشديد, کس رب کی بنیاد پر, کس کے راستے کی طرف, عزتوں والے تعریفوں والے خوبیوں والے رب کے راستے کی جانب نکالے وہ اللہ زمینوں اور آسمان میں, آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے سب اس کے ہے. آسمان اور زمین میں جو کچھ ہے وہ تنہا مالک ہے, کوئی دوسرا مالک نہیں, کوئی مالک نہیں. وَوَيْلُ لِلْكَافِرِينَ مِنْ عَذَابٍ شَدِيدٍ, اور کافروں کی حرامی ہے ایک انتہائی سخت. اس مسئلے اس آیت کریمہ میں بھی ایک بہت بڑا مسئلہ ہے نا. قرآن کہہ رہا ہے کہ لہو ما فی السماوات ما فی الارض, آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے وہ سب اللہ کا ہے. یہ اور کمی کس کا ہے؟ لیکن سوال پیدا ہوتا ہے کہ جو کہتے ہیں کہ میری گاڑی ہے, یہ میری زمین ہے, یہ میرا گھر ہے. قرآن تو کہہ رہا ہے سب اللہ کا ہے, تمہارا کیسا. اور جس دن یہ مسئلہ اٹھا دیا جائے کہ صاحب سب اللہ کا ہے تو نہ کوئی گھر سلامت رہ جائے گا, نہ کوئی گاڑی سلامت رہ جائے گی. جب جس کا جو جائے گا اٹھا کے لے کے جائے گا اللہ کا ہے نا. اتنا کا عقل سے کام لے تو واقعی بہت سارے مسئلے حل ہو گئے. بات وہی ہے جو پہلے کہہ چکا ہوں, مجاز میں مجاز, حقیقت میں سب اللہ کا ہے لیکن مجازی طور پر یہ تیرا ہے وہ میرا ہے. مجازی طور پر وہ تیرا ہے یہ میرا ہے, وہ فلاں کا ہے وہ جھمکا کا ہے, اور حقیقت وہ کس کا ہے؟ یہ اختیار حقیقی کس کا ہے؟ اللہ کا ہے. اور اختیار مجازی کس کا ہے؟ میرا ہے. بات عمل میں ہے کیا؟ مسائل کے اختلافات میں سب سے بڑی وجہ ہے جہالت. کہ آدمی جہالت میں کود کر کے وہ الٹی سیدھی حرکتیں کرنا شروع کرتا ہے. اسی لیے فرمایا گیا ہے کہ شیخ ابھی فرماتے ہیں کہ اگر کوئی جاہل کسی عالم پر غالب آ جائے تو عالم کی شکست مت مانو. کوئی جاری بات ہے, اگر کوئی علم کسی عالم پر غالب آ جائے تو اس سے نہ سمجھو کہ عالم شکست کھا گیا ہے, بلکہ فرماتے ہیں کہ سنگیس شیشے راب شکنت, ایک پتھر ہے جو شیشے کو توڑ رہا ہے عالم پر, وہ پتھر ہے شیشہ ٹوٹ رہا ہے, اگر شیشے کی قیمت نہیں بڑھی, اور سنگیس شیشے راب شکنت, ایک پتھر جو شیشے کو توڑ رہا ہے نا. جتنے بھی اختلاف کیے لوگوں نے وہ ہے کیا کہ ڈیپنیس ان کو نہیں معلوم ہے, اس کی درگاہیں میں اترتے نہیں, اور جو نزاکت کلام ہے اس کلام کو سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے. استعارہ ہے, کنایا ہے, مجاز ہے, حقیقت ہے, تشبیہ ہے, تشبیہ واجب الزم ہے, واجب المد ہے, بہت سارے امور ہیں, تفریح ہے, ساری چیزیں ہیں. جب آدمی ان سبوں کو نہیں جانے گا تو ان کی سیدھی بات کرنا شروع کر دے گا. ساری بات اس میں قرآن بیان کر رہا ہے, سب اللہ کا ہے, تو سب اللہ کا تو تمہارا کیا ہے, ہر کچھ نہیں بول. اسی بنیاد پر ہر شخص اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے, اللہ مالک ہر چیز اللہ کی مخلوق ہے. اور میرے خیال میں شاید میں نے آج سے 4 سال پہلے اس مسئلے کو بیان کیا تھا, ایک بیٹن کے اندر آیا. اسی بنیاد پر اسی آیت سے ایک مسئلہ نکلتا ہے, کہتا ہے مسئلہ یہ ہے کہ جو کسی کا بیٹا ہو وہ اس کا غلام نہیں ہو سکتا, اس کے مملوک نہیں ہو سکتا. مثال کے طور پر آپ کا بیٹا جنگ میں پکڑا گیا, یعنی پرانے زمانے کی جو باتیں ہیں کہ جنگ ہوئی, شامت اعمال کی بنیاد پر کچھ مسلمان گرفتار ہو گئے, ایک بیٹا پکڑ لیا گیا, باپ نے اس کو خرید لیا ہے نا. خریدنے کے بعد حق یہ تھا کہ اس کو غلام بن جانا چاہیے, لیکن غلام نہیں بنے گا. ادھر اس نے خریدا, ادھر آزاد ہو گیا. خریدنے کے ساتھ ہی وہ آزاد ہو جائے گا, غلام نہیں بن سکتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ جو اپنا مولود ہوتا ہے مملوک نہیں بن سکتا ہے. بات میں کہنا چاہ رہا ہوں سمجھیے گا, جو اپنا مولود ہوتا ہے وہ اپنا مملوک نہیں بن سکتا ہے, سوائب نہیں بن سکتا ہے نا. کیا سمجھا؟ تو اگر قرآن کہہ رہا ہے کہ کائنات کی ہر چیز اس کی مخلوق ہے, اس کی سوئب ہے, تو مولود نہیں ہو سکتی. اب اگر حقیقت یہ کہتے کہ سارے سراب بیٹا اللہ کے ہیں, اگر وہ مخلوق ہے تو مولود کیسے ہوئی ہو؟ مملوک مینس سوئب, مولود مینس بیٹا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لہو ما فی السماوات ما فی الارض, ایوری تھنگ ان دا ارتھ ہر دیٹ گاڈ ہر اللہ کا بارا ہر اللہ کا بارا اٹ از سوائب, اٹ از ناٹ سن, اینڈ ہی ہو از سن اٹ کین ناٹ بی سوائب لائک دس. اف یو وانٹ یور سن اٹ کین ناٹ بی سوائب فار یو, اٹ اونلی یور سن. مطلب یہ کہ بیٹے کو جب خریدا ہوا بیٹا فوراً غلام جاتا, غلام نہیں سکتا. تو ہمیں جو کرسچینٹی کہتی ہے کہ مان اللہ, یا یہودی کہتے ہیں کہ عیسیٰ ابن اللہ یا حضرت ابن اللہ جو کہتے ہیں, تو اگر وہ بیٹے ہیں تو مملوک نہیں, تو اگر مملوک ہے تو بیٹے نہیں. اور قرآن نے صاف کہہ دیا کہ ہر چیز اللہ کے مملوک ہے تو وہ بیٹا سمجھتے ہیں, اللہ کے بیٹا نہیں سمجھتے. لہو ما فی السماوات, سب چیز جو تم زمین واسطہ میں اللہ کہتے ہیں ہے نا. بڑا اچھا ہے اگر یہ کہہ دیا جائے کہ ہر چیز اللہ کی ہے, جس کا جو چاہے لے کے چلا جائے, بھائی میری تھوڑی ہے, یہ تو ٹھکانا رکھا اللہ کا ہے, تو اٹھا کے لے کے جائے گا اللہ کا بدل جائے. وہ کیا لکیتا سن لیجیے, وہ خدا کا بدلنے کے لیے. ایک صاحب مسجد بیٹھے تھے, ایک صاحب ایک دروازے پر, ایک آدمی کے دروازے پر گیا, دروازہ روک کیا, دروازہ کھولا, اور صاحب صاحب اللہ کا مہمان کو عزت کرے گا, اللہ کا مہمان. گاڑی کر گراج سے بیٹھایا تھا, تشریف رکھی, بہت خوشی کی بات, آج اللہ کا مہمان لے آیا اور مسجد لے جا کے چھوڑ دیا, اور کہا کہ آپ کو بہت بری طرح سے اللہ کے کہا یہ ہے.
فہمی ہوئی کہ آپ میرے ساتھ جیسے کہ اللہ کے ذریعے ہیں. لہو ما فی السماوات و الارض، آسمان اور زمین کی ہر چیز اس کی مخلوق ہے. اور کافروں کے لیے سخت ترین عذاب ہے ویل کا. ویل کے تعلق سے حدیث پاک میں آیا ہوا ہے، ابو اللہ پر پتی رحمت اللہ تعالیٰ ایسا فرما رہے ہیں سرور خاطر کے اندر کہ ویل وہ جہنم کا غصہ ہے کہ جب جہنم کی گرمی کم ہونے لگتی ہے تو اس کا منہ کھول دیا جاتا ہے. جب جہنم کی گرمی کم ہونے لگتی ہے تو اس کا منہ کھول دیا جاتا ہے، تو پھر کیا ہوتا ہے کہ جہنم پھر اپنے انداز میں آ جاتا ہے. یا پھر قرآن مقدس کی یہ فرمانے کا مقصد کیا ہے؟ ابھی تھوڑی دیر نہیں ہے، آگے تک کنٹینیو کروں تو پھر اس پر تحبون الحیات الدنیا الآخرۃ ویصدون عن سبیل اللہ. یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے سخت ترین عذاب ہے کہ جو آخرت پسند کرتے ہیں، آخرت کے اندر نزدیک کوئی حیثیت نہیں، ہوگی ہوگی. نمبر ایک. نمبر دو، ویصدون عن سبیل اللہ، اور اللہ کے راستے سے لوگوں کو روکتے. نمبر تین، ویبغون عوجا، اور انہیں کجی تلاش کرتے ہیں، کیڑا نکالتے ہیں. ہے نا، اولئک عالم بعید، یہ لوگ دور ہی گمراہی میں پڑے. تین باتیں بیان فرمائیں گے بیل کے تعلق سے، باتیں ہیں تین باتیں. کس کے لیے؟ یہ ان لوگوں کے لیے، یہ تین باتیں جہنم کے اس حصے میں لے جائیں گی جسے بیل کہا جاتا ہے، بیل میں جانے والے لوگ. نمبر ایک، جو دنیاوی زندگی کو آخر زندگی پر ترجیح دیتا ہے، ہے نا، لبوں کی لذات ابدی گناہ اور ابدی عذاب کا پیش خیمہ بن جائے. مشرکین کیا تھے؟ دنیا کی تھوڑی سی پونجی پر پیغمبر اعظم حضور رحمت اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت حق اور اللہ جل شانہ اور اس کے نازل شدہ کتاب اور اس کے بھیجے ہوئے رسول پر ایمان ادا کر کے ان لوگوں نے مختصر دنیا کی زندگی اس کی پونجی پر بھی خدا کر دیا، آخرت کو سمجھا دیا، ہے نا. کیا تھا؟ بات یہ تھی کہ جزیرۃ العرب کے اندر ان کی اکانومی بڑی ڈاؤن تھی، سورس آف انکم ان کے پاس تھا ہی نہیں. وہ کرتے کیا تھے؟ قافلوں کو لوٹتے تھے، اور لوٹنے کے بعد جو کچھ ملتا تھا خود کھاتے تھے. اسی لیے قرآن نے ان کی تاریخی حقائق سے دو باتیں خاص طور سے جانی، بچیوں اور بچوں کا حق یہ کرتے تھے، اپنی آرمی کے ڈاؤن ہونے کی وجہ سے ان کے پاس کھانے کی چیزیں رہتے نہیں. تو پھر کیا ہوا کہ جب اس کے پاس کھانے کی کوئی چیزیں، دنیا کی کوئی چیز تھوڑی سی آئی، تو اس نے آخرت کے اوپر اس دنیا کو ترجیح دی. آیت اگر یہ اتری ہے ایک خاص مقصد کے لیے، لیکن رخ قیامت تک کے لیے عام ہے. آیت ابھی خاص کافروں کے لیے، لیکن رخ اس کا سب کو عام ہے، چاہے مومن ہو چاہے کافر ہو. آج بھی قیامت تک جو شخص آخرت کے مقابل میں دنیا کی زندگی کو ترجیح دے گا بائے، یہ بھی زندگی کی آسائش ہے، ہر ایک رکاوٹ نہیں بننی چاہیے. ہم اندازہ لگائیں صورتحال کیا ہے، ذرا کسی کا نام یہ اپنے کام کی مصروفیات میں اس قدر متحرک آدمی یہ نمازوں کے اوقات کو ضائع کر دیتا ہے، ہے نا. یہ کیا ہے؟ حالانکہ اس دنیا بھی زندگی کا حصہ کے لیے آدمی کتنے سال جیتا ہے، بہت فرق زیادہ. آج کی عمر یہ ایوریج اس امت کا 60 سے لے کر کے 65 تک کے درمیان اس امت کا ایوریج اوسط عمر ہے. اس سے اگر پہلے کوئی مر جائے تو اپنی ایوریج عمر سے پہلے انتقال کیا ہے، اور اگر بعد مرے تو ایوریج عمر سے پہلے، لیکن 100 تک وہ کروڑ پہنچ پاتے. 100 سال کی مختصر زندگی میں
غیر متناہی اندھیرا, غیر متناہی اندھیرا, کاؤنٹ نہیں کیا جا سکتا ہے. قیامت کب ہوگی اللہ نہیں جانتا, حشر کب ہوگا اور حشر کی طول, حشر کی ایام کتنے ہوں گے تو نہیں پتا ہے, کتنے کروڑ ہا سال حشر قائم رہے گا پتا نہیں. اور پھر موقف میں کھڑا ہونا, پھر حساب لیا جانا, حساب لیے جانے کے بعد پھر ان کو گزارنا جنت میں جائے گا, جنت میں جائے گا, ایک لمبا پیریڈ ہے, صبح نہیں جا سکتا. اور اس کے لیے آدمی اس کو اگنور کر جاتا ہے, اس سے اور چند روزہ زندگی کے اوپر سب ہو جاتا ہے. سب ترین آدمائی ویسے دنیا سے بھی زندہ اور اللہ کے راستے میں لوگوں کو روکتے ہیں. لوگوں نے لوگوں کو تو کیسے یہاں پہ سنا گیا ہے کہ میاں آخرت کون جانتا ہے کیسی ہوگی, دنیا میں مزے مار دو. لوگوں نے یہاں تک کہا ہے, اور چند سرمایہ داروں کی بات کر رہا ہوں جن لوگوں نے یہ بات کی, اپنے دولت کے نشے میں ان لوگوں نے اتنا فساد پھیلا رہا ہے کہ آخرت پتہ نہیں کیسے ہوگی, دنیا تو بن جائے یار. یہ بھی معلوم کی یہ چلتی ہوئی نفس دھڑک رہی ہے نا, وہ جب چاہے تو بند کر دے اور ساری دولت ہی نہیں رہ جائے. دولت کا حصول کوئی بری چیز بات نہیں ہے, بہت اچھی بات ہے. آپ کبھی معاشی طور پر یا اکنامیکل طور پر یا ذاتی طور پر کسی مسلمان کو کمزور نہیں دیکھنا چاہتا ہے, اس کو ذہن کے اندر رکھ لیجیے گا. وہ کوئی اور ہوں گے جو چاہیں ساتھ جاپ چلو اللہ کے راستے میں سبتا دیکھے گا, وہ اسلام کے اگینسٹ نظر ہے. اسلام ہر مسلمان کو بہت غلط پر دیکھنا چاہتا ہے, لیکن اس کے ساتھ ہی ساتھ یہ کہ اکبر کی سنت پر بھی دیکھنا چاہتا ہے. یہ بھی بات ہے, دنیوی زندگی کو اتنا ترجیح نہیں دی جاتی, مسائل سب کے ساتھ ہیں, مسائل ساتھ نمٹے جاتے ہیں, لیکن نمٹنے کے ساتھ ہی ساتھ جو اللہ جل شانہ کے احکام اور حقوق ہے اس کو بڑا عمل کرنا ہے, اس کو ادا کرنا ہے. ویسے دونوں آنکھ سے بھی اللہ اور اللہ کے راستے سے روک دے گا. پکے مکرمہ کا ہاتھ یہ تھا کہ حج کے ایام میں جانتے ہیں وہ لوگ کیا کر لیتے ہیں. پکے مکرمہ میں داخل ہونے کے تین راستے تھے, تینوں راستوں پر آدمی بیٹھائے جاتے تھے. کفار مکہ جو عمائدین مکہ بڑے بڑے لوگ تھے, آدمی بیٹھائے جاتے, جب بھی کوئی قافلہ آتا تو اس کو روک لیتے ہو. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف پورا زہر بھرا جاتا تھا, پورا زہر بھرا جاتا تھا. لیکن سبحان اللہ رب کریم جس کو جیسے نوازنا چاہے زہر کھلا کے زندگی دے دیتا ہے نا, اور کھانا کھلا کے موت دے دیتا ہے. یہ اس کی قدرت. جب وہ لوگ روکے جاتے تھے اور حضور کے خلاف پروپیگنڈا سنتے تو ان کے دلوں کے اندر خواہش ہوتی تھی کہ اس کی تو سن لیا محمد عربی کو سنو, اس کی تو سن لیا ہے نا, ان کی بھی سننی چاہیے کیا کہنا ہے. تو اب وہ کیا کرتے تھے, حضور کے بعد جب جاتے تھے تو کفر کا سارا نقشہ اتر جاتا تھا, جاتے تھے کافر بن کے آتے تھے مسلمان. تو ان کی مخالفت ان کے لیے تو جہنم کا ایندھن بنا گئی, لیکن اسلام کے لیے فائدہ مند ثابت ہو گیا. سبیل اللہ سے مراد یہاں جہاد ہو سکتا ہے, اس لیے کہ وہ تو سارے غزوات اپنی جگہ, لیکن غزوہ خیبر کا خصوصی ذکر قرآن پر کیا گیا ہے. اس کی تفسیر ہم سورہ برات اور سورہ انفال کے تفسیر میں بیان کر چکے ہیں کہ غزوہ خیبر اسلام کا اتنا آزمائشی غزوہ ہے جسے غزوہ ذات الرسل کہا جاتا ہے, تنگیوں سختیوں کا غزوہ. اس وقت جب مسلمان نکلے تھے تو مشرکین اور منافقین خاص طور سے مسلمانوں کو قدم قدم پٹرا رہے, جا رہے ہو یار, اس گرمی ہے مر جاؤ گے, کھانا نہیں ملے گا مر جاؤ گے. تو کچھ جو ہلکے قسم کے مسلمان تھے جو ابھی نئے نئے تازہ تازہ ایمان لائے تھے, ان کے قدم تک منگا گئے اور بہت سارے لوگ بیٹھے رہے گی گھر میں. غزوہ تبوک خان, غزوہ تبوک,
اللہ کے راستے سے روکتے.
ہائی وے پر جائے اور نیچے پیلا تلاش کرتے ہیں, پیلا تلاش کرتے ہیں, خواہشات نفسانی کی پیروی انسان کو اندھا کر. یہ نہیں کہ یہ بہبون ہائے وجہ کا حکم خادم سے زمانے کے لیے, تو آج بھی ہے, قیامت تک رہے گا. آج بھی وہ لوگ جو حقائق سننے کے لیے تیار نہیں ہیں اور یہ چاہتے ہیں کہ قرآن کا ہر رخ ہمارے نفسانی خواہشات کی ابتدا میں آ جائے, ان کا خیال یہی ہے. آج کسی بھی شخص سے کوئی بات کیجیے تو وہ چاہتا ہے کہ مولانا صاحب ہمارے خیال کی ترجمانی کر دیں, مولانا صاحب ہماری بات سن لیں. وہ نہیں چاہتا کہ ہم قرآن کے آئینے میں ڈھل جائیں. اور جو لوگ قرآن کے آئینے میں ڈھلنے کی کوشش کرتے ہیں وہ کرنل جانتے کیا ہوتا ہے, وہی عارف اللہ بن کے کھڑے ہوتے ہیں. اور جو قرآن کے نظریات کے اگینسٹ قرآن کو اپنے نفسانی خواہشات بنانے کی کوشش کرتے ہیں وہی اپنے زمانے کے فرعون ہوتے ہیں. آپ دیکھ تاریخ اٹھا کر دیکھیں جن جن لوگوں نے قرآن کی ایج پیج کی تفسیروں سے شروع کی ہے, اسی لیے تفسیر بن رائے کو حرام قرار دیا گیا ہے. یہاں تک مسلم فرماتے ہیں کہ اگر کسی شخص نے تفسیر بن رائے کی اور اس کی وہ رائے اگر سے قرآن کے آئینے مطابق ہو جائے مگر پھر بھی حرام ہے. کیا اپنی طرف سے اس نے کوئی بات کہی ہے اگر سے وہ رائے اس کی قرآن کے آئینے مطابق ہو جائے پھر بھی حرام ہے, جب تک وہ قدیم تفاسیر کی کتاب کی روشنی میں کوئی بات نہیں کہے. اور آج کی صورت حال یہ ہو سکی کہ اللہ کی پناہ, اتنی بار یہ بات کہہ چکا ہوں کہ مسجدوں میں آج کل قرآن کے ساتھ جو مذاق ہو رہا ہے نہ قابل بیان نہ قابل برداشت. ایک جاہل جس کو بھی یہ بین عبادت کی صفت سفیر اور تفسیر کیا ہے, اس کو کیسے ادا کیا جائے گا, کس روپ میں کتنی صفات متضاد واجبہ اور کتنی غیر متضاد واجبہ پائی جاتی ہیں کچھ پتا نہیں ہے. وہ قرآن پڑھتا ہے اور اس کے بعد جس کو یہ بھی نہیں معلوم کہ دروازہ ضرور کی گردان کیسے گردان جائے گی, وہ کہتا ہے تم اپنی یاد کرو. اس سلسلے میں پڑھے حضرت علامہ مفتی سید دہلان مفتی شافعی مکہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کتاب فطرت الوہابیہ, پڑھے علامہ یوسف نبہانی مصری انہوں نے کتابیں پڑھے. ابن نجدی محمد بن عبد الوہاب نجدی کا خاص ہی طریق تھا کہ لوگوں سے قرآن پڑھواتا تھا اور کہہ تم اب بتاؤ اس پر پڑھائی جائے گی ہے اور لوگ اپنی رائے سے قرآن کرتے ہیں. قرآن کی وہی تفسیر قابل قبول ہے جو اصلاح کردار کی روشنی ہے. بزرگان دین نے جو تفسیر کی ہے وہ بھی تفسیر مانی جائے اور کوئی تفسیر نہ قابل قبول. آخر تفہیمون کے وہاں قرآن کے اندر ٹھوکریں کیوں زیادہ لگی تھی, اس کی وجہ کیا ہے؟ اس لیے کہ مودودی صاحب نے کیا کیا ہے کہ ہر ایک آیت کی تفسیر اپنے خیال سے کی ہے. انہوں نے سمجھا کہ ہم اس تفسیر کو کرنے کے بعد تاریخی حقائق بیان کریں گے اور اس کے اندر بڑی جاتیت پیدا ہو جائے گی, تو میٹو جاتیت پیدا, اس کو لوگ پڑھنے کے بعد اب حقیقت یہ ہے کہ صاحب بزرگان دین کی ساری تفسیروں کو لوگوں نے ریجیکٹ کر دیا ہے, کوئی تفسیر ان کے قابل قبول نہیں ہے. نہ قاتل ہے, نہ جبت ہے, نہ ساغی ہے, نہ بیضاوی ہے, نہ ابن کثیر, نہ کبیر ہے. ابن کثیر کو کچھ کچھ مانتے ہیں, وہاں جہاں ان کے من کی بات آ جاتی ہے وہاں سے ریجیکٹ کر لیتے ہیں. یہ سوچتے ہیں اللہ. اس سلسلے میں مسئلہ یہ, مسئلے کی سمجھیت یہ, یہ دین کے مسائل کے تعلق سے آدمی کو یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ ایسا کیوں ایسا کیوں. جو کچھ قرآن اور حدیث میں ہے اس کو جیسا کہا گیا اسی قبول کر لیں. دو بات یہاں پہ, ایک ہے قبول کرنا اور ایک ہے عمل کرنا. عمل نہیں کر پا رہا ہے ٹھیک ہے, اس کا جرم ہے, معاف کیا جائے گا. لیکن اگر قبول نہیں کر رہا ہے تو کافر ہو جائے گا. دو آدمی, ایک تو یہ کہ بھائی مجھے قبول ہے, یہ میرا ایمان ہے, میرا بلیف ہے, یہ ہے, میں نہیں کر پا رہا ہوں, میری دوسری بات ہے. دوسری بات کو بھی اس پر عذاب دیا جائے گا, معافی ہو سکتا ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ حدیث میں نے بار بار سنائی آپ کو, انہوں نے ایک مرتبہ کہیں بیان فرما دیا کہ چاند کو جو گہن لگتا ہے وہ اللہ کے عذاب سے ہے.
ہے نا. تو کسی نے کھڑے ہو کر کے پوچھا چاند کا کون سا گناہ ہے نا. بس سیدنا ابو ہریرہ کا ماتھا ٹھڑک گیا, آنکھیں مارے غصے غصے کے سرخ ہو گئے. فرمایا میں رسول کریم کی حدیث سناتا ہوں, تم پوچھتا ہے کیوں, کیا مطلب اب کیوں اور کائے کو کہنے کی گنجائش نہیں ہے. رسول کریم نے فرمایا ہی ہمارا ایمان اور عقیدہ ہے, بس ختم ہو گیا. آج معاشرے میں برائیاں جو پائی جاتی ہیں ان برائیوں کا اگر تجزیہ کیا جائے نا تو روکٹے کھڑے ہو جائیں, روکٹے کھڑے ہو جائیں. اور اس سلسلے میرا مشورہ یہ ہوگا کہ آپ لوگ اخلاق کی کتابیں جیسے خاص طور سے مکاشف القلوب ضرور پڑھا کریں, کر کے رکھیں, بڑی پیاری کتاب ہے. یا ایک فتح اللہ کی کتاب ہے, تو ان سب کو پڑھا کیجیے. تو کم از کم اتنا تو ہوگا کہ ٹریک سے اگر نہیں چل پا رہا تو کم از کم ٹریک سے گرے گا تو نہیں.
بغیر کسی بت اور بغیر کسی اسٹریچ, پھر سمجھتے تھے کہ یہ نام تو مٹ جائے گا, تو ان لوگوں نے کیا کیا کہ بتوں کی تصویریں بنانی شروع کر دی, جو مجسمہ بنا دیا اور وہ اس سے بت پرست ہو گیا. تو اب جتنے بھی اس قسم کے لوگ ہیں وہابیہ یا دیوبندی جو اس قسم کا اعتراض کرتے ہیں, کوئی یہی دلیل پیش کرتے ہیں کہ دیکھو یہ لوگوں کا حال کیا ہے, انہوں نے بت تو نہیں بنایا مگر سارے کام بت پرستوں کے سے کرتے ہیں. کیسے ساری سے یہی بات ہے, بات یہ نہیں ہے, بات یہ ہے کہ ان لوگوں نے جو ان اچھے لوگوں کو ان کے مجسمے بنا کر کے ان کو جلد کی بات کی, باقاعدہ شرک ہے اس میں کچھ نہیں ہے. مگر اس امت کے جو لوگ کسی بلی یا صاحب ہاتھ سلوک سے جو تعلق اور رشتہ قائم کرتے ہیں, جب کی بارگاہ میں جا کر کے التجا و استغاثہ کرتے ہیں رب کریم کی بارگاہ کے ذریعہ, تو نہ کبھی یہ شرک ہو سکتا ہے نہ کبھی یہ بن سکتا ہے, ہے نا. اللہ اکبر. اب ایک گفتگو یہاں آئی ہے آیت نمبر 4 کے اندر, اس وما ارسلنا من رسول الا بلسان قومه ليبشره, اور ہم نے ہر رسول کو اس کی ہی قوم کے زبان بھیجا, جتنے ہی رسول دنیا میں تشریف لاتے رہے وہ اصل اس قوم کی زبان بولنے میں تشریف لائے کہ تاکہ لیبشر لہم, تاکہ انہیں وہ پیغمبر اللہ کی ہدایات صاف صاف بتا اور لوگوں کو سمجھنے میں کوئی دقت اور پریشانی نہ ہو. ورنہ ہو سکتا تھا کہ پیغمبر کسی اور زبان میں بات کرتا اور لوگ نہ سمجھ سکتے, اور آخرت میں اللہ کے حضور یہ کہہ سکتے کہ تیرا پیغمبر جو ہمارے سامنے بیان کرتا ہماری سمجھ میں آئی تھی, ہمیں کچھ سمجھا نہیں کیا کہا ہے, ہم کیا جانے. لہٰذا اگر ہم ایمان سے بھٹک گئے, کفر کے راستے پر لگ گئے, تو ہمارا کیا سسٹم ہو سکتا ہے. دو قول نقل کیا گیا, پہلا قول یہ کہ جتنے بھی پیغمبر دنیا میں تشریف لائے ہر پیغمبر اس قوم کی زبان میں اتارا گیا جس میں اس کو بھیجا گیا, تاکہ ان کے پاس حجت اور ہیلا نہ رہ جائے کہ نہیں پیغمبر کی بات ہماری سمجھ رہ جائے. دوسرا قول یہ جو قائد قول نہیں ہے اور اس کے قائد سے سر چاہتے بتائیے کہ وہی تو ہر پیغمبر پر عربی ہی لوگ بتی رہی, وہی ہر پیغمبر پر عربی ہی لوگ کرتی رہی, مگر پیغمبر اپنی زبان میں اس قوم کی زبان میں اس کو بیان کرتے تھے. لیکن پہلا قول ہی راجہ قول ہے, یعنی جس پر عمل کیا جاتا ہے وہ پہلا قول ہے, وہی جو ہے ہر پیغمبر پر اس کی قوم کی زبان میں اتر, ہے نا. اب ایک سوال یہاں سے اٹھاتا ہے کہ اگر ہر قوم ہر پیغمبر جو اپنے قوم میں بھیجا گیا تو اس زبان کو کوئی اتر نہیں ہوئی, اور وہ ظاہر ہے افعال بدیت ہے, قوم ہاتھ میں قوم سمون ہے, قرآن اور صحیح سے اتریا پیغمبر نے تب دیا اور دیگر کتابیں اتری ہوں سمون اور یہ سنگھ وغیرہ, وہ تو مقصود چاہے لیکن اتری کیا, مگر اسلام سے یہ آسانی مطلب ہے شرط سے غرب تک کے بعد جو قرآن عربی نہیں کھول رہا ہمارا آپ کے ذہن میں ضائع ہوا, میں نے کہا پہلے بتا دیتے ہیں, ہے نا, قرآن عربی نہیں کھول. اگر غیر عرب مجھے قیامت کے دن رب کریم کے حضور ایکسکیوز کر دے تو اس کی معذرت قبول ہو جائے, مجھے عربی نہیں جانتا, اس لیے میں نہیں جانتا قرآن نے کیا کہا جائے, ہے نا. سبحان اللہ کا کیا پیارا جواب, وہ جواب ہے نمبر ایک یہ قرآن عربی میں اترا, مگر پیغمبر نے اس کے ساتھ ہی ساتھ عربی علم کے حصول کو فرض کرا دے دیا. اب دنیا کے کسی گوشے کا بھی انسان ہو جو نہ زبان پڑھے مگر اس کے عربی زبان کا جانا ضرور. نمبر ایک یہ. نمبر دو, اسے یہ بات پتا چلتی ہے کہ پیغمبر کی تبلیغ اور دعوت جب کائنات کی ہر ایک جماعت اور قبیلے کے لیے ہے تو معلوم ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کائنات کے ہر قبیلے اور ہر گھر, اس لیے کہ پیغمبر رائے, پیغمبر ہر اس زبان میں بولتا ہے جو اس کو تبلیغ کرے. رسول کریم ہر قوم اور ہر قبیلے کی زبان جانتے ہیں. قرآن اسی لیے آگے بڑھا گیا ہے تاکہ تمہارا سیکھو اس لیے کہ عربی رسول کی زبان قرآن کی زبان اور اہل جنت کی زبان ہے. علم کا حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض قرار دیا گیا ہے. یہ آپ نہیں کہہ سکتے کہ صاحب ہم کو آگے نہیں مانتے, دنیا کی ہر زبان آپ جانے کی کوشش کرتے ہیں, اس طرح سے آپ پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں, لیکن عربی پڑھنے کی کوشش نہیں کرتے. پیغمبر نے اسی لیے اس اعتراض کا وہی جواب دے دیا ہے, پہلے تمہارا اچھا تھا. اس مسئلے کو اس آیت کو لے کر کے کچھ لوگوں نے بڑے دوبار مانی اور ان لوگوں نے اس کو بعض ان لوگوں کو بھی پیغمبروں کے زمرے میں شمار کر دیا جن کے تعلق سے نہ قرآن کوئی تجویز کر رہا ہے نہ حدیث کوئی تجویز کر رہا ہے. جیسے بدھا 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 ان کا پیغمبر مانتے ہیں, جیسے ارے دلی میں پورا ایک طبقہ ہے جو کرشنا چندرا رام وغیرہ بدھا وغیرہ سب کو پیغمبر مانتے ہیں. طبقہ پورا جو مسیحوں کا ہے وہ لوگ کہنے کی وہ ہے پیغمبر ہے. ارے صاحب اٹھیا کرے خدا کو آگے کچھ سمجھیں بھی اٹھا تو صاحب سے زیادہ ہاں تین ہزار کیے تو جواب میں نے بہت پہلے دیا ہے کسی طرف میں غالب اندر سے قرآن سے حضرت عزیز صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ جن نبیوں اور رسولوں کا ذکر قرآن و حدیث میں ہے ان پر تو ان کے نام کے ساتھ ایمان لانا ضروری. جن نبیوں اور رسولوں کا ذکر قرآن و حدیث میں ہے ان پر ان کے نام کے ساتھ ایمان لانا ضروری, اور جن کا ذکر نہیں ہے ان پر اجماع ایمان لانا ضروری. ایمان کہ اللہ نے جتنے نبی بھیجے جتنے رسول بھیجے سب پر ہمارا ایمان. جب قرآن اور حدیث کسی کے نام لے کر کے نہیں بتا رہی کہ پیغمبر ہے یا پیغمبر نہیں ہے تو ہم کون ہیں جو کیٹیگری میں کھڑی کر دے رہے ہیں؟ فرق کیجئے کہ جن لوگوں نے ان لوگوں کو پیغمبر بنا کے پیش کیا ہے اگر وہ پیغمبر نہیں ہے تو خود دعا بھی نہیں ہوا ہے نا. اور اگر ان لوگوں نے بعض ان پیغمبروں کو زمرے سے خارج کر کے جو پیغمبر تھے جب بھی کفر ہوا ہے, اس لیے جن کا نام ذکر ہے ان سب کو تقریبی مان دیجیے بس کا ذکر ان پر اجماع ایمان ضروری کہ اللہ نے جتنے پیغمبر بھیجے جتنے رسول بھیجے سب پر ہمارا ایمان ہے. اس لیے فقہا نے ایک لاکھ چوبیس ہزار کے بجائے دو لاکھ چوبیس ہزار کی سیر لگائی. یوں کہا کرو ایک لاکھ چوبیس ہزار کم و بیش یا دو لاکھ, کچھ لوگ خاص کرتے ہیں ایک لاکھ چوبیس ہزار کے اگر کام ہو جاتے ہیں. کیا بولا چاہیے ایک لاکھ چوبیس ہزار کا ہوگی یا دو لاکھ چوبیس ہزار کا ہوگی, کیوں ہے اللہ سے ایک لیکن ہو جاتا ہے سب پر. لیکن ہم نے ہر رسول کو اس کی قوم کی زبان سے بھیجا ہے تاکہ وہ قوم کے پاس اپنی دلیل پیش کر سکے, قوم سمجھے اور سمجھنے کے بعد پھر اس کو جائے معذرت میں رہ جائے کہ ہمارے سمجھ میں نہیں آیا لہٰذا ہم نہیں جانتے. اب اس پر حضرت مفتی احمد تعیمی کے ساتھ زیادہ انہوں نے بڑی پیاری تک کی بہت اچھی بات کی مجھے بہت پسند آئی. فرماتے ہیں کہ اسی لیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم, میں تعیلی حسائل سے پہلے اللہ تعالیٰ بات کرنے جا رہا ہوں اس سے تھوڑا سا ہٹ کر کے میں یاد کر دوں. اب دیکھیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام جو دنیا کی گوشے گوشے میں نکلے حضور کی حیات پاک کی میں اسلام عرب سے نکل کر کے عجب کی صحابہ میں پہنچ گیا ہے. لیکن ان صحابہ کرام نے وہاں کی زبان ضرور سیکھی, وہاں کی زبان میں ان کو مسائل ضرور بتائے, لیکن کبھی یہ نہیں بیان کیا کہ قرآن کو تم عربی کے بجائے اردو میں پڑھو یا فارسی میں پڑھو یا فرانسی میں پڑھو یا رومن میں پڑھو یا جرمن میں پڑھو. کبھی قرآن تو قرآن چھوڑ دیجیے, اس کے اندر یہ مسئلہ یہ ہے کہ خطبہ جمعہ جو ہوتا ہے نا غیر عربی میں سب ترین ہم سلاط سنت متوارثہ پڑھا جاتا ہے, اس کو حلیم پڑھنا پڑتا. صحابہ کرام دنیا کی کوشے میں گئے, ان لوگوں نے کیا کیا ہے, سارے سب جا کے پڑھے, چاہے کوئی سمجھ نہ آ جاتا, کیا بات سمجھا, کیا بات سمجھا, قرآن کو قرآن کو ذمہ دار. تب وہ پرواز نہیں رحمۃ اللہ علیہ صاحب دادے کہ یہ ذمہ داری علماء پر عطا کی گئی ہے کہ جو علماء جو کہ اللہ کے رسول کے نائب ہیں, کہ علماء قرآن مقدس سے اخذ کر کے اس کی تراجم اس کی تفسیر خود زبانیں پیش کیا کریں, اس لیے کہ نائب اپنے اصل کا حق ادا کرتا ہے, نائب اپنے اصل کا حق ادا کرتا ہے. یہ یوں اس لیے ہوا کہ کیونکہ اب رسول کریم کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا, پہلے انبیاء مسلم نے کہا یہ ہوتا تھا کہ ان کے زمانے میں ایک نبی گزرا, اس کے بعد اس کی جگہ دوسرا نبی آیا, تیسرا آیا, اور ہمارے یہاں فساد کو لمبی آ گئی, تب اس کے بعد ساری ذمہ داری کس پر آئی, اور علماء پر آئی کہ علماء کی تفسیر کر. لیکن سب سے اچھا بہتر جواب یہی ہے کہ قرآن کو سیکھا کے بعد بالکل دوسرے کے موقع سے میں اللہ اور انشاء ویسی ویسا بولا تسکین, تو میرا اللہ اسے چاہتا ہے تو کرتا ہے, اسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے, اور وہی بات اسے کروا رہا ہے. معلوم یہ ہوا کہ پیغمبر کے ذریعہ لوگ ہدایت بھی پاتے ہیں, پیغمبر کے ذریعہ لوگ گمراہ بھی ہو جاتے ہیں, ہے نا. پیغمبر سے جو ڈائریکٹ من مشافا فیض پا کر کے ہدایت پائے اس سے بہتر کوئی نہیں, اور پیغمبر کے زمانے میں مشافا دیکھ کر کے جو اس سے فیض نہ پائے اس سے زیادہ محروم ہو قسمت ہو. اسی لیے کہا گیا ہے صحابہ کرام سے زیادہ اچھا مسلمان ہوئے زمین پر کوئی نہیں, اور حضور کے زمانے کے کافروں سے زیادہ بدتر ہوئے زمین پر کوئی کافر نہیں. آج کا کافر ٹھیک ہے, اس نے حضور کو نہیں دیکھا, کافر ہے مشرک ہے جہاد, لیکن اتنا بڑا مجرم ہے, اتنا بڑا مجرم, اتنے بڑے مجرم وہ لوگ نبی کا چہرہ نگاہوں کے سامنے دلی ماننے جا رہا ہے. دوسری بات قرآن سے لوگ ہدایت بھی پاتے ہیں, قرآن سے لوگ قرآن سب جان فرمایا ہے, قرآن ہدایت بھی ملتا ہے, قرآن گمراہ, قرآن کے ذریعے تو گمراہ بھی ہو جاتے ہیں. کس نے قرآن کو اللہ کا تلاشتے ہوئے لاتے کے بعد کا آئینہ لگا کر کے پڑھا, وہ ہے اور جو نفس کی خواہش کا غلام ہو رہا ہے قرآن پڑھے گا سراسر گمراہ ہو جائے گا. ان لوگ ہوتے ہیں نا کہ وہ لوگ قرآن کی تلاوت صرف اس لیے کرتے ہیں کہ ہمارا مقصد کی شاید سے پورا ہو رہا ہے, چھوڑ دیا جائے, یہ نہ دیکھا جائے کہ ہمارا مقصد کی شاید سے پورا ہو رہا ہے, بلکہ یہ دیکھا جائے کہ قرآن ہمارے صحیح مقصد کی کتنی ترجمانی کر رہا ہے اور ہمارے غلط مقاصد کو کتنا رد کر رہا ہے. اگر غلط مقاصد ہے اور قرآن رد کر دیا ہے تو چھوڑ دیا جائے, اگر صحیح مقاصد ہے قرآن اس کی حامی بھر دی ہے تو دور کیا جائے. اپنے مقاصد کو قرآن کے آئینے میں کھا دیجیے, قرآن کو اپنے مقاصد کا جانا رکھو, اس بارے میں کوئی نہیں کرتے. اس سلسلے میں وما ارسلنا من رسول الا بلسان قومی, قومی میں جو ہے نہیں ہی یہ کون آؤٹ ہے ضمیر. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اس قوم کے زمانے کے نبی کی زبان, لیکن ایک تفسیر اس کی یہ کی گئی کہ ہی جو ہے ہی سے مراد ہمارے حضور ہیں, جو رسول ہے نہیں رسول, اس سے مراد ہمارے حضور ہیں. یہ ہر پیغمبر پر جو وہی اتاری ہے وہ ہمارے رسول کی زبان میں اتاری ہے. اپنے شکل سے موسیٰ کو اپنی نشانیاں لے کر بھیجا, آخری سو قبر دلوات رسو یہ موسیٰ تو قوم کو ظلمات سے ارمان کر نکال نکالو, گمراہ ہو چکے ہیں تو برا جو فرق ہے نکالے تو برا اچھا راستہ نکالا. وذکرہم بایام اللہ, اور ان کو اللہ کے دنوں کی یاد دلاؤ, ذکر یاد دلاؤ, شکور بے شک اس میں نشانیاں ہیں ہر بڑے صبر والے شکور مدد کی ہوں گے اللہ کا.
یہ موسیٰ
ہر وہ دن ایام اللہ اللہ کے دن اللہ کے دن کیا ہے اللہ کے دن کی تشریح قرآن میں کر کے آگے کیا ہے اللہ کا دن کون ہے وہ یقال مختلف ہوں گرو نعمت اللہ علیہ پوری آیت اللہ کی دل کی تشریح ترجمہ سن لے. اور جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا کہ اللہ یاد کرو اللہ کی اس نعمت کو جو اللہ نے تمہارے اوپر کیا نعمت ہے وہ نمبر ایک اس دن تم کو فرعون نے اسے بچایا وہ فرعون یسوعون کو سور آدھا برا تم لوگ بہت برا عذاب دے رہے ہیں اور دوسرا یہ کہ وہ یدم بہت عذاب بیٹوں کو تمہارے قتل کر دے رہے تھے اور تیسرا یہ کہ وہ تحت نشا ہوں اور اس نے جو بچہ تو زندہ رکھتے تھے وہ بیزا لکھو بلا ہو سب تمہیں تمہارے رب کے آزمائے تو تمہارے رب کا بہت بڑا فرق یہ یم کیوں ایسا حجام اللہ یاد کیوں دلائی جا رہی مطلب اسرائیل کے لیے ایام اللہ کون سے نمبر ایک یہ بتایا کہ فرعونی انہیں بہت تکلیف ان کی صورت حال یہ وہ دن کھانے کو نہیں دیتے تھے اور ہاں بالکل جانوروں سے زیادہ دیتے جہاں ذرا تک کوئی دن اسرائیلی کوئی یہودی روکتا تھا کام سے تو فوراً بہت سخت مارا جاتا اسرائیلی جانوروں کی طرح سے چکی میں پیچھے رہتے تھے اور فرعون مزے اڑاتے تھے مزے اڑایا جاتے یہ جن سال آج کے تقریباً 100 سال 150 سال پہلے جب برطانیہ کا سکہ اس وقت رات رہا تھا پوری دنیا جان کیا ہوگی ہندوستان کی تاریخ آپ پڑھ رہی کیا سورہ جان ہندوستان بےچارا اپنے ملک کا باشندہ اپنے کھیت میں کھیتی کرتا تھا سب کچھ کرتا تھا غلہ گھر میں نہیں لا پاتا تھا سردی گرمی برسات میں اپنی جان کو دیتا تھا اور قبضہ کس کا تھا حکومت برسات کیا تھا. اور پھر دوسری بات یہ بہت زیادہ وہ سب انڈین کوئی 150 سال بیٹھے گئے تھے وہ لوگ ان لوگوں کو جانوروں کی طرح سے رکھتے تھے کھانے میں سب اور کام کتنا سخت
مناؤ
اسی تین واقعے کی روشنی میں ہمارے آقا کی زندگی کا تجزیہ کرتے ہیں. بالکل کیا ہے
یسو بول گنسو بڑا آزاد ہمارے حضور سے پہلے کے انسان درندہ تھا. درندہ ایسا ایسا درندہ اللہ اکبر نہ کسی کی عزت محفوظ تھی نہ کسی کا وقار محفوظ تھا. ابھی میں نے بتایا نہیں کہ بچیوں کو یوں مارا جاتا تھا بچوں کو یوں رکھ دیا جاتا تھا. عزمت فروشی کے ایسے ایسے اڈے بنائے گئے تھے اسلام کا نظام عزمت اور عزمت کے ساتھ پڑھے اس میں احادیث کی روشنی میں بیان فرمایا گیا ہے. یہ سماؤں کے گھروں پر جھنڈے لگے رہتے تھے اور ہر شخص خواہشات نفسانی کی تکمیل کے لیے وہاں جاتا تھا. جب کوئی بچہ پیدا ہوتا تھا تو سب انکار کر دیتے تھے ہمارا بچہ نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ ان کی تعلیم میں ڈاؤن سی ہوگی اپنے ہم پیٹ نہیں بھر پائے تو کیا پیٹ بھریں گے. تو قیافہ شناخت بنایا جاتا تھا پہچاننے والا دو بچے کا چہرہ دیکھتا تھا اس کا چہرہ کا تھا. جن جن لوگوں نے اس سوال سے خواہشات کی تکمیل کی ان سب کو سامنے کھڑا کیا جاتا تھا. قیافہ شناخت اس کے ناخون دیکھتا اس کے پیر دیکھتا اس کے ہاتھ دیکھتا انگلیاں دیکھتا نام و نقشہ دیکھتا اور پھر فیصلہ کر دیتا تھا کہ تیرا بچہ ہے اور وہ فیصلہ کرتا تیرا بچہ تو قبول کرتا ہے نا. درندہ تو کیا ہوا وہ درندے کیا بن گئے موت کے رہنما بن گئے. وہ بچیاں جن کو زندہ دفن کیا جاتا تھا رسول کریم جب یہ تین عظیم شہزادیوں کی پرورش کرنے کے بعد پوری امت کو دفن دیتا تھی اللہ کی بہت بڑی نعمت. ایک دو بچے کے بعد تین بچیاں حضور نے پرورش فرمائی ہے نا. دو تو سیدنا حضور کے عمر مبارک اور ایک حضرت عالیہ موت رکھ اللہ تعالیٰ بتا دیا. وہ لوگ جو اپنے بچوں کو اپنی معاشی کمزوری کی بنیاد پر قتل کر دیتے تھے اللہ کے رسول نے معاشی انقلاب پتا کرنے کے بعد بچوں کا دفاع عطا فرمایا. ہم اس لوگ یہ کہتے ہیں جس کو دفاع انداز انہوں نے شاید فرمایا ہے کہ جب تم باہر سے آؤ گھر پہ تو کچھ چیز خرید کر کے لے آؤ کچھ کھانے کے لیے کچھ دوڑ کے لے آئے اس کو لے آؤ. اگر تمہارے گھر بیٹا اور بیٹیاں دونوں ہیں تو سب سے پہلے بیٹی کو پیار کرو اس کو سب سے پہلے تحفہ دو ہے نا. کہاں وہ لوگ کہ اپنے بچوں کو قتل کر دیتے چاہے بیٹا چاہے بیٹی اور کہاں یہ بیان اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اپنی اولاد کو اس قدر جاؤ اس قدر جاؤ. اب اللہ تعالیٰ کہیں کہ اگر سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے زمانے یہ دین عمل انجام الدہ بن سکتا ہے اور قرآن نے اس دین انجام ان دین عمل کو انجام الدہ کہہ کر کے اس کو یاد کرنے کی ترغیب و تبلیغ فرمائی ہے. ہمارے آپا ہورا کے زمانے مبارکہ کے بعد جو تبدیلی آئی اس کو انجام اللہ نہیں کہا جا سکتا ہے. بتائیے وہ تو اہم انجام اللہ. اسی لیے علماء کرام نے شاید کریمہ سے چند تشریح بتایا گیا میراج شریف گیارہویں شریف اور اس طرح کے وہ تمام معمولات میراج شریف کا میراج شریف کا یہ ساری کی ساری جو گیدرنگ ہوتی ہے یہ انجام اللہ ہے. مذکر ہوں بے انجام اللہ اور ان کو اللہ کی یاد دلاؤ. اس سے تمہارے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ تحفہ دیا تھا یہ عنایت کیا تھا یہ کیا تھا اور یہ کیا تھا اور یہ کیا تھا. تو جب قرآن خود کہے اور جانتے ہیں جس کو اگر آپ تھوڑا سا گرامر کی روشنی میں جائیں تو چونک اٹھتے ہیں مذکر ہوں امپریٹیو سینٹنس امر کا کہنا ہے اور امر کس چیز کے لیے آتا ہے واجب کام کے لیے آتا ہے. قرآن جب کسی چیز کے لیے امر کا سیوا استعمال کریں پریڈی سر استعمال کریں تو چیز واجب ہوتی ہے جب تک اس کے خلاف کوئی خرید نہ پائے جائے. اگر اس کو واجب نہ قرار دیا جائے تو اس طرح بہر حال ہے اس طرح بہر حال ہے. جتنے بھی اس طرح کے امور ہیں وہ سب کے سامنے مستحب ہیں ان کا کرنا واجب اس خلاف ہے. جو اس کے خلاف بول رہا ہے وہ قرآن مطلب سے اندھا ہو چکا ہے نا. بڑا پھر دیا جائے تو یہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم آج جس ماحول سے آپ گزر رہے ہیں اور جس انداز سے آپ کو بند کیا جا رہا ہے مصیبتیں کی جا رہی ہیں بہت آپ کو یعنی پریشان کیا جا رہا ہے آپ یہ چھوٹا نہ کریں آپ سے پہلے انبیاء کی سنتیں یہی ہیں کہ ان کے زمانے کے لوگوں کو بہت پریشان کیا گیا, مگر اللہ جل جلالہ نے کیا کیا کہ کفر کا دیوالیہ کر دیا. وہ دن بہت قریب ہے جب کفر اپنی دم توڑ رہا ہوگا اور اسلام کا پھریرا زمین سے لے کے آسمان تک رہا. یہ خصوصیت ساتھ یہاں ذکر کیا گیا ہے. پھر اگلی جو گفتگو ہے وہ بھی اسی ایام اللہ کے تعلق سے چل رہی ہے. یہاں پہ خالی ایک چیز یاد کی بتائیے, اگلی آیت کریمہ بھی اسی ایام اللہ کے تعلق سے متعلق ہے. ان شاء اللہ اس پر اس کو بیان کریں گے. اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا مولانا محمد بارک وسلم صلاه و سلام علیک سیدی یا رسول اللہ. ربی کریم قرآن مقدس کی تحقیق اور تفسیر پہ اگر کوئی مرض ہو تو دعا کرو شکر اللہ تیرے معبود کے برکات میرا کو تعلیم قرآن پاک کے مفاہیم و معانی کی گہرائیوں تک لفظ ہو سکا تو خدا ان کو دور سے معاف فرما دے اور قرآن پاک کی برکات اسے قبول فرما دے تھے تو اس کو بھی اور میرے سامعین کو بھی سب کو اس کا اعزاز فرما. دنیا اور آخرت میں قرآن مقدس ہمارے لیے ذریعہ نجات, میدان نور اور اندھیریوں میں شمع فروغ بنا کر کے ہمارے لیے حاجی بنا دے اور ہر منزل پر اس کی برکت ہوتے رہے.